تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
شروع میں دیکھتا ہے یہ کچھ حضرت مولانا سفی عثمانی صاحب کی وائس پر مدنی میں جو انہوں نے مختلف نشستوں میں تھوڑے تھوڑے وقت کے جو بیان کر رہا ہے اس پر یہ شروع کا حصہ مدنی ہے اور اس کے بعد سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے. اگلا مجھے جو انہوں نے سوالات کیے اور اس کے بعد ان کا جو جواب دیا گیا اس کے بعد
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس وقت میں نے ایک قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے جو ابھی دوران گفتگو ذہن میں آئی کہ آج کے نشست میں اسی کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے سفر میں رکھ سکوں. یہ ایک عجیب و غریب آیت ہے جو ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص کر رہی ہے. اور اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہے کہ ہماری دکھتی ہوئی رب کو پکڑ رہی ہے. اللہ جل جلالہ سے زیادہ کون انسان کی نفسیات اور اس کے مزاج اور اس کی بیماریوں کو پہچان سکتا ہے. ہماری ایک بہت بڑی بیماری کی تشخیص بھی کی ہے اس آیت میں اور ایک بہت بڑے سوال کا جواب بھی دیا ہے جو آج کثرت سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. پہلے وہ سوال ارد کر دوں تو پھر اس آیت کی بات اور اس آیت کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکے گا. سوال یہ بعض اوقات ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اصلاح حال کی اصلاح معاشرہ کی نہ جانے کتنی کوششیں مختلف جہتوں سے مختلف گوشوں سے ہو رہی ہیں. کتنی انجمنیں کتنی جماعتیں کتنی پارٹیاں کتنے افراد کتنے جلسے کتنے جلوس کتنے اجتماعات ہوتے ہیں اور سب کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدے باب کیا جائے, معاشرے کو سیدھے راستے پر لایا جائے, انسان کو انسان بنانے کی فکر کی جائے. ہر ایک اغراض و مقاصد میں یہ ساری بڑی بڑی باتیں درج ہیں. اصلاح حال, اصلاح معاشرہ, فلاح و بہبود, خدا جانے کیا کیا اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں. اگر شمار کیا جائے تو ایسی انجمنیں اور ایسی جماعتیں جو اس کام پر لگی ہوئی ہیں اور ایسے افراد جو اس کام میں مصروف ہیں, کہ ہر جمعہ کو خطبہ ہوتا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے, مجلسیں ہوتی ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, پتہ جانے کیا کیا, اگر ان کا شمار کیا جائے تو شاید ہزاروں میں تعداد پہنچے گی. ہزاروں جماعتیں, ہزاروں افراد اس کام پر لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر معاشرے کی عمومی حالت کو دیکھیں, بازار میں نکل کر دیکھیں, دفتروں میں جا کر دیکھیں, جیتی جاتی جاگتی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ساری وہ کوششیں ایک طرف اور خرابی کا سیلاب ایک طرف, معاشرے پر اس کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آتا. جماعتیں کام کر رہی ہیں, انجمنیں کام کر رہی ہیں, وعظ کی مجلسیں ہو رہی ہیں, خطبے ہو رہے ہیں, سیرت النبی کی مجلسیں ہو رہی ہیں, سیرت کے جلسے ہو رہے ہیں, گلی گلی گچے گچے یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن زندگی کے اندر گھس کر دیکھیں تو کوئی بڑا فرق, بڑا نمایاں امتیازی فرق نظر نہیں آتا, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا پہیا وہ اسی الٹے راستے پر گھوم رہا ہے. ترقی ہو رہی ہے تو برائی میں ہو رہی ہے, اچھائی میں نہیں ہو رہی. تو یہ کبھی کبھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کوششیں معاشرے کو بدلنے میں ناکام نظر آتی ہیں, حالات کی اصلاح میں ناکام نظر آتی ہیں. اس کا دکھ کا مثالیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بحثیت مجموعی اگر پورے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھی جائے تو کوئی بڑا فرق نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ؟ یہ سوال کبھی کبھی ہمارے سب کے ہی دلوں میں پیدا ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب بھی اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں عطا فرمایا, اور ہماری ایک بنیادی بیماری کی تشخیص بھی فرمائی. اور آیت یہ وہ ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے. بہت سی آیتیں تو ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو سننے میں آتی رہتی ہیں, لیکن یہ آیت وہ ہے جو اکثر و بیشتر نگاہوں سے اوجھل رہتی ہے, اس کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے. اس آیت کے معنی یہ ہیں, تمہارے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو تم اپنے آپ کی خبر لو, اپنے آپ کی خبر لو, لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے, تم نے ہدایت حاصل کر لی, صحیح راستہ اختیار کر لیا, تو جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں یا گمراہ ہیں وہ ان کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. کیوں ان اللہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے, فینبئکم بما کنتم تعملون, وہاں پر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو دنیا کے اندر. اس آیت میں ایک بہت بنیادی, جیسا میں نے بنیادی بیماری ہماری یہ بتائی کہ یہ جو اصلاح کی کوششیں ناکام نظر آتی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جب کوئی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اصلاح کا آغاز دوسرا شخص اپنے آپ سے کرے. اس کی دعوت یہ ہوتی ہے, دوسروں کو بلا رہا ہے, دوسروں کو دعوت دے رہا ہے, دوسروں کو اصلاح کا پیغام دے رہا ہے, لیکن اپنے آپ سے, اپنے حالات سے, اپنے حالات میں تبدیلی لانے سے غافل ہوتا ہے, دوسروں کو بلاتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, آج ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لیں. جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ محفل کوئی رسمی واضح تقریر کی نہیں ہے, یہ تو باہر بیٹھ کر دین کی بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے. میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم ذرا اپنے غریبانے منہ ڈال کر دیں کہ مختلف محفلوں میں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ مجلسوں میں معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے ہیں. سب لوگ تو یوں کر رہے ہیں, لوگوں کا تو حال یہ ہے, معاشرہ تو اس درجے خراب ہو گیا ہے, فلاں کو میں نے دیکھا وہ یہ کر رہا تھا, دوسروں پر تنقید, دوسروں کا کی عیب چینی, عیب جوئی, دوسروں کے اوپر عیب لگانا, دوسروں کے اوپر اعتراض کرنا. سب سے آسان کام اس بگڑے ہوئے معاشرے میں یہ ہے کہ دوسرے پر انسان اعتراض کر دے, دوسروں کے اوپر تنقید کر دے, دوسروں پر عیب بیان کر دے کہ لوگ تو یوں کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے. شاید ہی کوئی ہماری محفل, شاید ہی کوئی مجلس ہماری اس تذکرے سے خالی ہوتی ہو. جب کبھی اصلاح معاشرہ کی بات آئے گی تو دوسرے لوگوں کے عیوب بیان ہوں گے, ان پر اعتراضات ہوں گے, ان پر تنقید کی بوچھار ہوگی, کہیں گے کہ دنیا خراب ہو گئی, دنیا ہلاک ہو گئی, لوگ بگڑ گئے. دوسروں پر تو یہ ہے رویہ, لیکن کبھی اپنے غریبان میں منہ ڈالنے کی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑ گیا, خود میرے حالات کتنے خراب ہیں, خود میرا طرز عمل کتنا غلط ہے, اس کو کتنی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسروں کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری رہتا ہے, دوسروں کی عیب جوئی جاری رہتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو ایک لطف سخن کے لیے, مجلس آرائی کے لیے, مزے لینے کے لیے ہو کر رہ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں کوئی اصلاح کی طرف قدم نہیں بڑھتا. ہم آپس میں بیٹھے, دوسروں پر اعتراض کیا, تنقید کی, اڑ کے چلے گئے, لیکن اپنی طرف کبھی نہ دیکھا, اپنے حالات کی اصلاح کی کبھی فکر نہ کی. تو اس کے نتیجے میں یہ ساری گفتگو بیکار محض ہو کر رہ جاتی. دوسروں کی اوپر اعتراض کی زبان اسی وقت انسان کی اٹھتی ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جب انسان اپنے عیب سے غافل ہوتا ہے, جب انسان کو اپنے برائی کی طرف توجہ نہیں ہوتی, اپنے عیب کی اصلاح کی بیماری کی فکر نہیں ہوتی, تو پھر وہ اس کی زبان بڑی منہ بھر بھر کر وہ بولتا ہے دوسروں کے برائی کے بارے میں. اگر اپنی خرابی کا علم ہوتا, اس کا احساس ہوتا, اس کی اصلاح کی فکر ہوتی تو اتنے منہ بھر بھر کر نہ بولتا. ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا عجیب و غریب ارشاد ہے, ہمیں کیا ہم لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. فرمایا کہ من قال حلق الناس فہو اہلکو, کہ جو شخص یہ کہے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, یعنی دوسروں پر اعتراض کر رہا ہے کہ وہ بگڑ گئے, ان کے اندر بے دینی آ گئی, ان کے اندر بے راہ روی آ گئی, وہ بدعنوانیوں کا ارتکاب کرنے لگے, ساری دنیا خراب ہو گئی, ہلاک ہو گئی, برباد ہو گئی, جو شخص یہ کہے تو سب سے زیادہ برباد وہ خود شخص ہے. اس واسطے کہ دوسروں پر اعتراض کی غرض سے, اعتراض کی نیت سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ برباد ہو گئے. اگر اس کو واقعی بربادی کی فکر ہوتی تو پہلے اپنے غریبان میں منہ ڈالتا, اپنی اصلاح کی فکر کرتا. جس شخص کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو, مروڑ اٹھ رہے ہو, چین نہ آ رہی ہو, وہ دوسرے کی چھینکوں کی کیا پرواہ کرے, کیا دیکھے کہ دوسرے کو چھینکیں آ رہی ہیں, نزلہ ہو رہا ہے. اگر میرے خدا نہ کرے پیٹ میں شدید درد ہے تو مجھے اپنی فکر ہوگی, اپنی جان کی فکر ہوگی, اپنے درد کو دور کرنے کی فکر ہوگی, اپنی تکلیف اٹھانے کی فکر ہوگی. دوسرے کا جو بیماری اور دوسرے کے جو معمولی تکلیف ہے اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا, بلکہ ایسے بھی دیکھیں کہ اپنی تکلیف معمولی ہے اور دوسرے کی تکلیف بہت زیادہ ہے, اس کے باوجود اپنی تکلیف کا خیال اتنا چھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی بڑی تکلیف بھی نظر نہیں آتی. میں ایک مرتبہ ایک خاتون تھی, ان کو لے کر جا رہا تھا, ایک عزیز خاتون تھی, ایک علاج کے لیے ان کے پیٹ میں کچھ تکلیف تھی, کوئی خاص تشویشناک تکلیف نہیں تھی, ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا کسی اسپتال میں دکھانے کے لیے. تو لفٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تو ایک خاتون آئی ویل چیئر کے اوپر سوار, ان کے ہاتھ اور پاؤں سب ٹوٹے ہوئے اور اس کے اوپر پلاسٹر چڑھا ہوا اور سینہ جلا ہوا, کسی آنکھ میں ایسا لگتا تھا کہ جل گئی تھی, اب بری حالت. تو میں نے ان خاتون کو تسلی دینے کے خاطر میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ بیچاری کتنی سخت پریشانی میں ہے, کتنی تکلیف میں, اس کو دیکھے تو آدمی کو اپنے تکلیف کی کمی کا احساس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر نکلتا ہے. تو وہ خاتون جواب میں کہتی ہے کہ ہاں اس کی واقعی ہاتھ پاؤں تو ٹوٹ گئے مگر اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا کم سے کم. تو اس کے ذہن میں سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ اس کی جلی ہوئی کھال دیکھ کر, اس کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر بھی اس کو اپنی تکلیف کا خیال نہیں جاتا, اس لیے کہ اپنی تکلیف اپنی بیماری کا احساس. لیکن جس شخص کو اپنی بیماری کا احساس نہیں وہ دوسرے کی معمولی معمولی تکلیفوں کو دیکھتا پھر رہا ہے. تو ہماری ایک بہت بڑی بیماری یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر سے ہم غافل ہیں اور دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرنے کے لیے ہر وقت تیار. تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ اے ایمان والو علیکم انفسکم, پہلے اپنے گھر اپنے آپ کی فکر کرو. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صاحب فلاں گمراہ ہو گیا, فلاں گمراہ ہو گیا, فلاں تباہ ہو گیا, فلاں برباد ہو گیا, تو یاد رکھو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم سیدھے راستے پر آ گئے تو اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, اسے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ہر انسان کا اپنا عمل اپنے ساتھ جائے گا, لہذا اپنی فکر کرو. تم سب جاؤ گے لوٹ کر اللہ کے پاس, وہاں پر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے تھے, تمہارا عمل زیادہ بہتر تھا یا دوسرے کا عمل زیادہ بہتر تھا. کیا پتا جس پر اعتراض کر رہے ہو, جس کے عیب ڈھونڈ رہے ہو, اس کی کوئی ادا, اس کا کوئی فیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا مقبول ہو کہ تم سے آگے نکل جائے, تم سے آگے بڑھ جائے. تو اس لیے یہ جو لطف سخن لینے کے لیے مجلس آرائی کے لیے ہم لوگ باتیں کرتے ہیں معاشرے کی خرابی کی, یہ کوئی اصلاح کا راستہ نہیں. ہاں اگر کسی جگہ میں فری اس کام کے لیے مناسب ہو کہ بھائی بتائے تاکہ یہ بتائے اس کا تذکرہ ہو کہ ہم لوگوں میں کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہے, اس کا ذکر ہو اور اس میں لوگ اس نیت سے بیٹھے ہوں کہ اس کو سنیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے, پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ جو محض مجلس آرائی ہے اس سے کوئی حاصل نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں, اس سے اصلاح نہیں ہوتی. سب سے پہلا کام انسان کا یہ ہے کہ وہ اپنے شب و روز کا جائزہ لے, شب و روز کا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں کتنا کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں, کتنا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو اس کی اصلاح کا کیا راستہ ہے. یہ فکر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے آپ کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے تو ہماری معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی. معاشرہ کس چیز کا نام ہے, انہیں افراد کا مجموعہ معاشرہ بن جاتا ہے. اگر ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے تو سارا معاشرہ خود بخود سدھر جائے, لیکن ہر ایک دوسرے کی فکر کرتا رہے, اپنے کو چھوڑتا رہے تو سارا معاشرہ خراب. حضرت صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے حالات کو دیکھیے تو نظر آئے گا کہ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح میں درست ہو جاؤں, کس طرح میں اپنی بیماریوں کو دور کروں. اس طرح کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے, وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس اس وقت میں آپ کی بات سن کر دلوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا, کیا رقت تاری ہوتی ہوگی, کیا جذبہ پیدا ہوتا ہوگا. ایک دن چیختے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ناسک حنظلہ, حنظلہ تو مناسب ہو گیا, یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں مناسب ہو گیا. آپ نے پوچھا کیسے مناسب ہو گئے, کہا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی مسجد سے بیٹھتا ہوں, آپ کی بات سنتا ہوں تو دل پر بڑا اثر ہوتا ہے, حالات بہتر کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے, لیکن جب باہر نکلتا ہوں اور دنیا کے کاموں کے اندر لگتا ہوں تو وہ جذبہ جو آپ کی مسجد سے بیٹھ کر پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ تو مناسب کا کام ہے کہ ظاہر کچھ کرے اور اندرونی حالات کیسے ہوں, اس وقت سے مجھے اندیشہ ہے کہ میں کہیں مناسب تو نہیں ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی دی کہ نہیں حنظلہ تو تم مناسب نہیں ہوئے, یہ ساعتن فساعۃ, یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے, ہر وقت دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی, کسی وقت جذبہ زیادہ ہوتا ہے کسی وقت کم ہوتا ہے. اس سے یہ سمجھنا کہ میں مناسب ہو گیا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے, یہ کسی وقت میں تم نے بات سنی اس کا اثر ہو گیا, دوسرے وقت میں اس درجہ کا اثر باقی نہیں رہا, یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیکن حنظلہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں مناسب ہو گیا, دوسرے مناسب نہیں کہا اپنے آپ کو مناسب قرار دینے کی فکر ہے, یہ فکر ہے کہ کہیں میرے اندر دماغ تو نہیں آ گیا. اور تو اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا کون ہو. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اپنے راز بتا رکھے تھے, جن میں منافقین کی تاریخ بتا رکھی تھی کہ مدینہ شریف میں بڑا بڑا لوگ منافق ہیں, پوری تاریخ بتا رکھی تھی. اور اس درجہ بتائی ہوئی تھی کہ حضرت صحابہ کرام یہ دیکھا کرتے تھے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا مدینے میں تو یہ دیکھتے کہ اس کی نماز جنازہ میں حذیفہ بن یمان شامل ہیں کہ نہیں. اگر حذیفہ بن یمان شامل ہیں تو یہ علامت ہے کہ مومن تھا, اور اگر حذیفہ بن یمان اس کے جنازے میں شامل نہیں تو اندازہ کرتے تھے کہ شاید یہ مناسب, کیونکہ اگر مومن ہوتا تو حذیفہ بن یمان ضرور شامل ہوتا جنازے. اس درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ منافقین کی پوری تاریخ معلوم. تو ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ خلیفہ بن چکے ہیں, آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے, اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ لوگوں کے یہ درہ لیے پھر رہے غلط کام لوگوں کو کی اصلاح کے لیے, لیکن اسی عالم میں حضرت حذیفہ بن یمان کی خوشامد کے ساتھ کہتے ہیں کہ حذیفہ خدا کے لیے مجھے بتا دو کہ جو فہرست تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے اس میں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں. یہ فاروق اعظم کے ذریعے خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کہ میرا نام تو اس فہرست میں نہیں, کہ میں منافق میں منافق میں شامل تو نہیں. تو یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا حال کہ ہر ایک کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میرا کوئی عمل, میرا کوئی قول, میری کوئی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تو نہیں ہو رہی. جب یہ فکر لگی ہوئی ہے تو اب اگر وہ کوئی بات کہتا ہے کسی سے تو وہ بات دل پر اثر انداز ہوتی ہے, اس سے زندگیاں بدلتی ہیں, اس سے انقلاب آتے ہیں, اور انقلاب برپا کر کے دنیا کو دکھا دیجیے. لیکن اپنی فکر نہ ہو اور دوسرے کی اطلاع کی فکر لے کر کے لے چل کھڑا ہو, دوسرے کے عیب آدمی بیان کرتا رہے, اس طرح معاشرے کی اصلاح ہونے کے بجائے اور زیادہ فساد کا راستہ کھلتا ہے اور زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو آج کی مجلس میں یہی آیت میرے ذہن میں آ گئی, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے عیوب کا جائزہ لے, کیا کیا کام غلط کر رہا ہوں, اور اس کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے, آخر کو بلاخر چاہے دس سال کی زندگی ہو یا پندرہ کی ہو یا بیس کی ہو, آخر میں پہنچنا ہر ایک کو قبر میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہ ہونا ہے اپنے سارے اعمال کا. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا جائزہ لے, اپنے حالات کو دیکھے, اس میں جہاں جہاں خرابی نظر آئے اس کی اصلاح کے مطلب قدم بڑھائے, یہ کام کر لے تو چاہے کسی اور انجمن جماعت انجمن نہ بنائے, لیکن کم از کم ایک آدمی اپنے آپ کی اصلاح کر لے, اپنے دیدران سے بدل جائے تو قرآن کریم کے حکم پر عمل ہو جائے. ایک سے دو, دو سے تین, چراغ سے چراغ جلتا ہے, شمع سے شمع روشن ہوتی ہے, اور اس طرح یہ دین کا یہ طریقہ دوسروں تک بھی پھیلتا اور پہنچتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, پہلے اپنی فکر, اپنی اصلاح کی فکر, اور اس اصلاح کے راستے سے پھر دوسروں تک بات پہنچانے کی فکر. اللہ تعالیٰ یہ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے, اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سب سے پہلے آپ حضرات کو اس بات پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی بات سننے کے لیے ایک کئی جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور یہ آپ کا تشریف لانا اپنے گھروں سے اپنے کاروبار سے یہ بڑی فضیلت اور سعادت کی بات ہے, کیونکہ نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کی کوئی دین کے علم کی بات دین کی معلومات کی بات حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ قطع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کروا دیتا ہے. تو یہ جو قدم آپ بڑھاتے ہیں یا جو اجتماع منعقد کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہوں سے آتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس کا منشا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ دین کی کوئی بات معلوم ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق ہو جائے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سعادت اور اس فضیلت میں ضرور حصہ دار ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہماری نیتوں کو درست رکھے اور اس اجتماع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چھوٹی سی آیت ابھی میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو سب کو خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا کہ اے ایمان والو جو پہلے ہی سے ایمان لے آئے ہیں, ایمان تو لائے ہوئے ہو اللہ پر, اللہ کی وحدانیت پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, یوم آخرت پر, لیکن اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بس یہ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر بیٹھ جانا یہ کافی نہیں, بلکہ اس بات کی کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو جس کے بارے میں فرمایا آگے کہ وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں بلکہ اس آگ کا ایندھن یا انسان ہے اور پتھر, تو اس سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو. یہ لازمی قرار دے دیا کہ ایمان لانے کے بعد ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے, یہ سوچ کر نہیں بیٹھ جانا ہے کہ بس ہم کلمہ پڑھ لیا ہم نے تو یہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ساری سعادتیں مقدر ہو گئی, بلکہ صرف کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچانے کی. آگ سے بچا, آگ سے بڑھا رہے یہاں پر گناہ, معصیت, نافرمانی, اس واسطے کہ یہ نامعصیت, نافرمانی, گناہ جو کچھ بھی ہے یہ حقیقت میں آگ ہے. آخرت میں تو آگ ہوگی ہی لیکن دنیا میں بھی آگ, دنیا میں بھی آگ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے سے لذت آتی ہے, لطف آتا ہے, کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا ہے, لیکن یہ بڑا زبردست دھوکہ ہے. وہ لذت اور وہ دنیاوی فائدہ حقیقت میں ایک وبال ہے دنیا کے اندر ہی, اور تجربہ کر کے اس کو دیکھ لیں کہ بظاہر تو ہم نے ناجائز کام کر کے گناہ کر کے اپنے لذت کا سامان کر لیا, لیکن مبتلا ہیں طرح طرح کے حوادث میں, طرح طرح کے فتنوں میں, طرح طرح کی مصیبتوں میں, طرح طرح کی مشکلات میں. رشوت لے کر ناجائز دھندا کر کے پیسے کو جمع کر لیے, بڑے خوش ہیں کہ پیسے زیادہ آ گئے, یہ معلوم نہیں کہ اسی پیسے کے آ جانے کے بعد گھر میں کوئی بیماری آ گئی, اس سے زیادہ ڈاکٹر لے گیا, اس سے زیادہ کسی محکمے کے اندر اپنا کام چلانے کے لیے خرچ کرنے پڑ گئے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے بڑے سے بڑا سرمایہ دار, بڑے سے بڑا دولت مند جو کسی نہ کسی پریشانی میں, کسی نہ کسی الجھن میں مبتلا رہا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے دین کی طلب دے دے اور اس کے دین پر چلنے کا احسان دے دے, پھر جو سکون کی نعمت میسر آتی ہے, جو سکون قلب, جو اطمینان میسر ہوتا ہے, وہ اس کی کوئی قیمت نہیں اس دنیا کے اندر, اس کی کوئی قیمت نہیں. آج میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم بڑی کام کی بات فرمایا کرتے تھے, بڑی یاد رکھنے کی, فرمایا کرتے تھے کہ آج دنیا نے اسباب راحت کا نام راحت رکھ لیا ہے. راحت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں, ان کا نام راحت رکھ لیا. راحت بذات خود وہ نہیں ہوتی, مثلا روپیہ ہے, پیسہ ہے, مکان ہے, گاڑی ہے, فرنیچر ہے, فریج ہے, یہ ساری چیزیں اسباب ہیں راحت کے, بذات خود راحت نہیں ہے. راحت وہ ہے جو دل میں سکون ڈالے, جس سے اطمینان میسر ہو, جس سے خوشی حاصل ہو. اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ روپیہ, پیسہ, یہ دولت, یہ سوٹی بگلے, یہ گاڑی بذات خود مقصود ہیں, بذات خود راحت ہے جمع کر رہے ہیں, اور یہ معلوم نہیں کہ راحت دل کی, دل کا سکون فنا ہو رہا ہے, دل کی راحت ختم ہو رہی ہے. اس لیے حقیقت میں گناہ جو ہے یہ بذات خود آگ ہے, دنیا میں بھی آگ. تو قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اور صرف اپنے آپ کو بچا لینا کافی نہیں ہے, اپنے گھر والوں کو بچانا بھی ہر انسان کی ذمہ داری. صرف اتنی بات نہیں کہ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں, فضل کے پابند ہے, جماعت سے جمع جاتے ہیں, اور گناہوں سے بچنے کا بھی کچھ نہ کچھ اہتمام کرتے ہیں, اور بچے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں, بچے غلط کاری میں مبتلا ہیں, بچے فرائض ادا نہیں کر رہے, تو ان کی طرف دھیان دیں. یہ بات ایک مومن کا کام نہیں, اپنے آپ کو بھی بچائے, اپنے بچوں کو بھی بچائے. اور ایک بات خاص طور پر ہے جو یاد رکھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کر کے ایک بہت بڑے شبہ کا اور سوال کا جواب دے دیا. اکثر و بیشتر ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب کیا کریں, حالات خراب, معاشرہ خراب, زمانہ بگڑا ہوا, بچوں کو سمجھاتے ہیں نہیں مانتے, اپنے گھر والوں کو سمجھاتے ہیں وہ بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوتے, ہمیں تو اپنا فرض ادا کر دیا, اب کیا کریں, وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو وہ جانے. یہ اکثر و بیشتر دل میں خیال پیدا ہوتا. بعض لوگ مثال کی ضرورت ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر ہو گیا تھا, لیکن قرآن نے اس کا جواب, قرآن نے جواب یہ دیا کہ دیکھو کہاں تم سے یہ جا رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیا مانا؟ کہ غلط راستے پر چلنے سے اسی طرح بچانے کی کوشش کرو جیسے اگر فرض کرو تمہارے سامنے ایک آگ سلگ رہی ہے اور تمہارا ایک نادان بچہ ہے, وہ اس آگ کی طرف بڑھ رہا ہے, اس آگ میں کودنا چاہتا ہے, تو کیا کوئی دنیا کا ماں باپ اس بات کو گوارا کرے گا کہ وہ زبان سے کہہ دے کہ بیٹا نہیں, اس آگ کے پاس مت جانا, یہ جلا دے گی, یہ تمہیں تباہ کر دے گی, اور زبان سے کہہ کر اپنی جگہ پر خاموش ہو کر بیٹھ جائے. اور اگر بچہ آگ میں داخل ہو جائے تو یہ کہہ کر فارغ ہو جائے, میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا تھا, میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ آگ ہے, بری چیز ہے, سمجھ جاؤ. اگر وہ ماں ہے, اگر وہ باپ ہے, تو اس کو چین نہیں آئے گا, اس کی زندگی حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ اس کو آگے بڑھ کر اس آگ سے روک دیں. تو قرآن نے یہ بتایا کہ صرف یہ بات کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے زبانی طور پر نصیحت کر دی, بلکہ اس کو آگے بڑھ کر بچانے کی کوشش کرو. ایک ماں باپ جس طرح ایک حقیقی آگ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں, خود جل جانا گوارا کریں گے, بچے کو اٹھا لیں, تو اس طریقے سے بچانے کی کوشش کرو گناہوں سے, معافیتوں سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے. یہ ہے ایک لفظ قرآن کریم کا, تو ہر لفظ میں اعجاز ہے, تو لفظ استعمال کیا کہ آگ سے بچاؤ, تو اشارہ اس طرح بھی کر دیا کہ محض زبانی جمع کر ایک آدھ مرتبہ کا کافی نہیں ہے, بلکہ تمہارے دل میں تڑپ ہونی چاہیے, جذبہ ہونا چاہیے, تڑپ ہونی چاہیے کہ جب تک کہ ان کو بچانا رہے چین نہ آئے. ہاں کوئی مارجنل کیس ایسا ہوگا کہ آدمی نے پوری توانائی صرف کر لی, جو کچھ بس میں تھا کر گزرا, اس کے باوجود وہ نہیں آیا راستے پر, تو بے شک نوح علیہ السلام کی مثال اس موقع پر کارآمد ہوگی. لیکن یہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فکر نہیں ہے, توجہ نہیں ہے, ایک آدھ مرتبہ کہہ دیا اور غفلت میں مبتلا ہو گئے, یہ کافی ہے. تو یہ اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی آگ سے بچانا ضروری ہے, اس کی تعلیم میں, ان کی تربیت میں, ان کے اخلاق سے بنانے میں, سنوارنے میں, ہر انسان کا, ہر مسلمان کا یہ فرض. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من اتقى وبر وصدق. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، پہلے بھی ایک مرتبہ بھائی ایوان اللہ صاحب کی دعوت پر یہاں حاضری ہو چکی ہے اور یہ ان کی اور دوستوں کی محبت کی بات ہے کہ دوبارہ ایک ایسا اجتماع انہوں نے منعقد فرمایا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ پچھلی مرتبہ کی طرح پچھلی مرتبہ کچھ سوالات کیے گئے تھے جن کا جو کچھ مجھے اپنی محدود اور ناقص معلومات کی حد تک جواب بن پڑا وہ دیا تھا، اسی قسم کی وجہ سے بھی ہوگی کوئی تقریر یا کوئی بیان پیش نظر نہیں تھا، لیکن بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ ابتدا میں کچھ دین کی اور ایمان و یقین کی بات ہو جائے تو دین کی بات سے کبھی بھی انکار نہیں، اس لیے کہ دین ہماری زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی پتھر ہے. اللہ تعالیٰ اس پتھر کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیال آیا کہ چونکہ مجمع جو کچھ حضرات دوست موجود ہیں ان کا تعلق زیادہ تر تجارت سے ہے، تو دو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں آئیں اور پھر اس کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت جس سے اس حدیث ان حدیثوں کے مضمون کی تھوڑی سی وضاحت ہوتی. دو حدیثیں ہیں اور دونوں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، حقیقت میں متضاد نہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، کہ تاجر جو تجارت کرتا ہو اور تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں، اپنے پیٹ کی خاطر وہ کام کرنے کا خیال دل میں رہتا ہے اور جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تاجر بشرطے کہ دو باتیں ہوں، صدوق ہو اور امین ہو. صدوق کے لفظی معنی ہے سچا اور امین کے معنی ہے امانت دار. دو صفتیں اگر تاجر میں پائی جائیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت میں، ایک سچائی اور ایک امانت. اس کی تھوڑی سی تفصیل بعد میں عرض کروں گا. اتنی بڑی فضیلت انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کو اٹھایا جا رہا ہے. اور دوسری حدیث جو اس کے بظاہر متضاد ہے وہ یہ ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق. جب تجار جو جمع ہے تاجر کی، تجار قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ فجار بنا کر، فجار کی شکل میں. فجار جمع ہے تاجر کی، فاتق و فاجر آپ نے سنا ہوگا، فاتق و فاجر یعنی بہت گنہگار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والا. تو تجار قیامت کے دن فجار ہوں گے. اللہ من اتقا و بر و صدق، سوائے اس شخص کے جو تقوی اختیار کرے، نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے. تو دونوں حدیثیں انجام کے اعتبار سے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں کہ پہلے میں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے تاجر صدیقی اور شہدا کے ساتھ ہوں گے اور دوسری میں یہ ہے کہ پتہ کو پنجار کے ساتھ ہوں گے. لیکن الفاظ ہی کے ترجمے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ عقیدت میں کوئی تضاد نہیں ہے. جو قسمیں بیان کی ہے تاجروں, ایک قسم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی اور ایک قسم وہ ہے جو فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگی. اور معیار ان دونوں قسموں میں, فرق دونوں قسموں میں پیدا کرنے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی وہ یہ کہ سچائی ہو, امانت ہو, تقویٰ ہو, نیکی ہو. تو وہ پہلی والی بات ہے کہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے. اور اگر یہ نہ ہو, پیسہ حاصل کرنا ہے جس طرح بھی ممکن ہو, دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کے ہو, دھوکہ دے کے ہو, پرہیز دے کر ہو, پریشان کر کے ہو, کسی طریقے سے بھی حاصل کرنا ہو, جھوٹ بول کے ہو, پر دغا کر کے ہو, تو پھر وہ دوسرا انجام ہے کہ تجار یسروں یا بر قیامت تجار. تو اس ان دونوں حدیثوں کو ملا کر اگر ہم دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ تجارت تو ہم کر رہے ہیں اور اس تجارت کو اگر چاہیں تو جنت تک پہنچنے کا راستہ بنا لیں, انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حشر ہونے کا راستہ بنا لیں, اور اگر چاہیں تو اسی تجارت کو جہنم کا راستہ بنا لیں, کتا کو فجار کی آمادگاہ بنا لیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھیں. اور یہ صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے بات, بلکہ دنیا کے جتنے کام, خواہ وہ ملازمت ہو, خواہ وہ تجارت ہو, خواہ وہ زراعت ہو یا کوئی اور دنیا کا کام ہو, ان سب میں یہی بات ہے کہ اگر انسان اس کو ایک زاویے سے دیکھے, ایک طریقے سے اس کو دیکھے تو وہ دنیا ہے, اور دوسرے زاویے سے دیکھے تو وہی دین. یہ دین جو ہے درحقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے. ذرا سا آپ وہی کام دوسرے زاویے نگاہ سے کریں, دوسری نیت سے کریں, دوسرے ارادے سے کریں, دوسرے نقطۂ نظر سے کریں, تو وہی چیز جو بظاہر ایک دنیاوی چیز نظر آ رہی ہے وہی دین بن جاتی ہے. دنیا کھانا کھا رہا ہے انسان, لیکن کھانا بظاہر تو کھا رہا ہے اپنی بھوک کی, بھوک دور کرنے کے, لیکن اگر نیت کھانا کھاتے وقت یہ ہو کہ میں اپنے نفس کا میرے اوپر حق ہے, اسلام نے تو ہر چیز کا حق رکھا ہے انسان کے, خود اپنے نفس کا بھی حق, میرے نفس کا مجھ پر حق ہے, میری ذات کا, میرے وجود کا مجھ پر حق ہے, اور اس حق کی ادائیگی ہے کہ یہ سونے کی رسیوں کی طرف بھاگ رہے ہو پکڑنے کے لیے, تو کیا عجیب جواب دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے. جواب میں حضرت ایوب علیہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, درخت اپنے پیغمبر جواب دیا حضرت ایوب علیہ السلام نے کہ اے پروردگار, مجھے لا غنم بھی ام برکتک, جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمانا چاہتے ہیں, کوئی برکت مجھے دینا چاہتے ہیں, تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں. جب آپ نے خود اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما رہے ہیں, تو اب میں اگر بیٹھا رہوں کہوں کہ نہیں مجھے تو یہ سونا چاندی نہیں چاہیے, میں دسو کرواتا ہوں, یہ بے ادبی کی بات. جب آپ دے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما رہے ہیں, تو مجھے میرا فرض یہ ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کو لوں, اس کی قدر پہچانوں, اس کا شکر ادا کروں, اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی آزمائش کی ایک پیغمبر, ورنہ ایک خشک اور متکشف قسم کا خشک دیندار آدمی ہوتا تو یہ کہتا کہ صاحب مجھے ضرورت ہے, میں ٹھوکر مارتا ہوں اس دنیا میں. لیکن چونکہ وہ حقیقت سے واقف تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطۂ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے اور اس کی نعمت ہے, میں اس کی قدر پہچانوں, اس کا شکر ادا کروں, تو یہ دنیا نہیں ہے, یہ دین. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ابھی میرے بھائی امان اللہ صاحب, میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ہم لوگ پانچ بھائی تھے اور سب بسر روزگار اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے, کبھی کبھی عید وغیرہ کے موقع پر اکٹھے ہوتے تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب بعض اوقات عیدی دیا کرتے تھے. اب وہ عیدی کبھی 20 روپے, کبھی 25 روپے, کبھی 30 روپے. اب ہمیں یاد ہے کہ ہم لڑ کر باقاعدہ ناز کر کے, وہ اگر 25 دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں 30 لیں گے, وہ 30 دے رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 35 لیں گے. اور یہ ہر گھر میں ہوتا ہے کہ اولاد چاہے وہ جوان ہو گئی ہو, بسر روزگار ہو گئی ہو, کما رہی ہو, باپ اگر دے رہا ہے تو اس سے مچل مچل کر اس سے مانگتے ہیں کہ اوکے. اب وہ 30 روپے جو دیے گئے باپ کی طرف سے, وہ اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے بعض بھائی ایسے تھے کہ 30 روپے تو کیا وہ 1000 روپے ہفتے میں مہینے میں کماتے تھے, لیکن وہ 30 روپے کی طرف شوق, رغبت, اشتیاق اور اس کو لینے کا کی تمنا اور بار بار اس کے لیے مچلنا, یہ در حقیقت کیوں؟ وہ در حقیقت نگاہ اس روپے پر نہیں تھی کہ 30 روپے مل رہے ہیں, نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ 30 روپے کس دینے والے ہاتھ کی طرف سے مل رہے ہیں. یہ باپ کی طرف سے مل رہے ہیں, یہ ایک محبت کا اظہار ہے, یہ ایک شفقت کا اظہار ہے, یہ ایک نعمت کا اظہار ہے. لہذا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کے ساتھ لیا جائے, اس کی قدر پہچانی جائے. چنانچہ اٹھا کر وہ خرچ نہیں کرتے, وہ اٹھا کر علیحدہ رکھے ہوئے لفافے کے اندر کہ میرے باپ کے دیے ہوئے. وہی 30 روپے ایک آدمی دوسرا کسی دوسرے آدمی سے ملے اور اس کی طرف انسان رغبت کا, لالچ کا اظہار کرے اور دوسرے سے کہے کہ مجھے 30 کے بجائے 35 دو, تو یہ شرافت کی اور مروت کے خلاف. لیکن وہی اگر اس مقرر سے لیا جا رہا ہے کہ یہ دینے والے ہاتھ واقع دینے والے ہاتھ مبارک ہے, تو وہ بڑی قیمتی چیز. تو اس لیے دین در حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے, اور یہی زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے تو اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں تقویٰ. زاویہ نگاہ بدل جائے انسان کا, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں دنیا کے اندر, چاہے کھا رہا ہوں, چاہے سو رہا ہوں, چاہے کما رہا ہوں, چاہے ملازمت, چاہے تجارت, چاہے زراعت, وہ جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی مرضی پیش نظر رکھ کر رہا ہوں, اسی یہ چیز حاصل ہو جائے, اسی کو تقویٰ. تو فرمایا کہ یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے اور اس تقویٰ کے ساتھ تجارت کرو تو یہ تجارت دنیا نہیں ہے, یہ تجارت تمہارا دین ہے, اور یہ تمہیں جنت تک پہنچانے والی چیز اور نبیوں کے ساتھ تمہارا حشر کرنے والی چیز. یہ تو ہے حدیث کا تھوڑا سا مفہوم. اب نماز مغرب کا وقت بھی قریب ہے, اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ سوال ایک عموماً دل میں پیدا ہوا کرتا ہے کہ تقویٰ حاصل کیسے, یا زاویہ نگاہ بدلے کس طرح. زاویہ نگاہ جب بدلنا ضروری ہے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنانے کے لیے, تو بدلے کیسے؟ تو اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی شروع میں. قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو. اور تقویٰ اختیار, قرآن کریم کا ہمیشہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی بتا, ایسا راستہ بتاتا ہے جو ہمارے آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, وہ محض حکم دینے والے نہیں ہیں, وہ ساتھ میں ہماری ضروریات کا, ہماری حاجتوں کا, ہماری کمزوریوں کا احساس فرما کر ہمارے لیے آسان راستہ بھی بتا. تو آسان راستہ ایک بتا دیا کہ تقویٰ حاصل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ کونو مع الصادقین, سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. یہ صحبت جب تمہیں حاصل ہوگی تو اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوگا کہ تمہیں خود تقویٰ پیدا ہو جائے. ویسے تقویٰ اختیار کرو, کتاب تمہارے پاس موجود ہے, تقویٰ کے اندر کیا کیا شرائط ہیں وہ پڑھو اور ایک کو دیکھ کے عمل کرنے کی کوشش کرو, بہت مشکل نظر آئے گا یہ راستہ. کتاب آپ کے پاس موجود ہے, یہ جائز یہ ناجائز, یہ حلال یہ حرام, یہ جب ایک مرتبہ آدمی دیکھے گا تو بعض اوقات اس کے اوپر وہ خوف تاری ہو جائے گا کہ میں کس طرح اس کے اوپر عمل کر سکوں. لیکن راستہ جو ہے تقویٰ حاصل کرنے کا, جو آسان راستہ ہے, وہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہو اسی کا نام دوسرے لفظوں میں صدق ہے. تو اس کی صحبت میں صحبت اختیار کر لو. صحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اس کا رنگ رفتہ رفتہ انسان کے اپنے اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے. اور یہی راستہ ہے دین کے حاصل کرنے کا دین کو سمجھنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے، ورنہ سیدھی بات یہ تھی کہ قرآن نازل کر دیا جاتا صرف کتاب، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی تھا کہ ہمارے اوپر براہ راست کیوں قرآن نازل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کتاب اس طرح نازل کر دیتے کہ جب صبح کو بیدار ہوئے تو ہر شخص کے سرانے ایک بہت اچھی بائنڈنگ کا قرآن کریم رکھا ہوا ملا، آسمان سے آواز آ گئی تو یہ کتاب تمہیں بھیج دی گئی ہے، اس کے اوپر عمل کرو. تو کوئی مشکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بغیر رسول کے نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول. رسول بغیر کتاب کے آئے ہیں، لیکن کتاب بغیر رسول کے نہیں آئے، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو کسی خاص رنگ پر ڈالنے کے لیے صرف کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، پڑھ لی اور سمجھ بھی لی میڈیکل سائنس کی کتاب، لیکن اس کے بعد ڈاکٹری کرنی شروع کر دی، تو سوائے اس کے کہ قبرستان آباد کرے اور کوئی خدمت وہ انجام، جب تک کہ کسی ڈاکٹر کی صحبت نہ اختیار کرے، اس کے ساتھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے. اور تو اور میں کہا کرتا ہوں کہ کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں جس میں ترکیب لکھی ہوتی ہے، پلاؤ ایسے بنتی ہے، بریانی ایسے بنتی ہے، قورمہ ایسے بنتا ہے. اب ایک شخص وہ کتاب رکھے اپنے سامنے اور بنائے قورمہ، بنائے بریانی، اس کتاب کو سامنے رکھ کر اگر بنانا چاہے گا تو خدا جانے کیا بلغوبہ بنائے گا، وہ بریانی اور قورمہ تیار نہیں ہو سکتا، وہ کچھ اور ہی چیز ہوگی. جب تک کہ کسی ماہر کے ساتھ رہ کر اس کی ٹریننگ حاصل نہ کی ہو، اس کو سمجھا نہ ہو، اس وقت تک وہ. یہی معاملہ دین کا بھی، کہ محض کتاب انسان کی کو کسی رنگ میں ڈھالنے کے لیے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو. اس وقت انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کے کیا مانا؟ وہ لوگ جنہوں نے صحبت اٹھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جو کچھ حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل کیا. پھر اسی طرح تابعین اور تبع تابعین الی آخری. تو یہ جو کچھ دین ہم تک پہنچا ہے وہ صحبت کے ذریعے پہنچا. لہذا اللہ تعالیٰ نے راستہ یہ بتلایا کہ جب تم تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو بجائے اس کے کتابیں پڑھ کر اور پھر خود بیٹھ کر اس پر عمل کرنا چاہو، اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی متقی کی صحبت اختیار کرو. اس صحبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ تقویٰ پیدا فرما دیں گے، وہ رنگ تمہارے پر بھی چڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.
سب ایک دو سوال سے میں شروع کرتا ہوں، اس کے بعد حاضرین جو ہے یہ بھی تمام حاضرین کے ہی تقریباً ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ ائمہ اربعین جو چار امام تھے جن کو ہم فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ ہیں، تو کیا کوئی شخص، ایک سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو امام ابو حنیفہ کا مقتدی ہے، ان کو فالو کرتا ہے، وہ کسی مسئلے میں یا کسی مسائل میں باقی تین امام کو بھی فالو کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ.
بات دراصل یہ ہے کہ یہ چاروں امام، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ چاروں قرآن و سنت سے احکام نکالنے کے لیے، قرآن و سنت کے انٹرپریٹیشن کے لیے، ان چاروں کے اپنے خیالات ہیں، اپنے اجتہادات ہیں کہ جس کے ذریعے انہوں نے قرآن و سنت سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور چاروں بڑے اعلیٰ درجے کے علم و فضل کے حامل بزرگ ہیں، اور چاروں برحق. اس لحاظ سے کہ جس نے بھی کوشش کی اخلاص کے ساتھ کی، اور اخلاص سے ایک جو مسائل اس کے نزدیک میں تک صحیح تھے وہ اس نے بیان کیے، اپنی جگہ چاروں برحق. لیکن ہمارے آپ کے لیے جو براہ راست قرآن و سنت سے اس درجے پر استنباط اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے، اگر ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ چاروں میں سے جس کو چاہو اختیار کر لو، جس مسئلے میں چاہو جس کو چاہو اختیار کر لو، تو پھر وہ پیروی در حقیقت ہدایت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نہیں رہے گی، خواہشات کی پیروی ہوگی، خواہشات اور اپنے ہوائے نفس کی پیروی ہوگی. اس لیے کہ مثال اس کی ایک دیتا ہوں کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی شخص کے جسم سے خون نکل کے بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. دوسری طرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو چھو لے, چاہے وہ محض چھونا ہو اور اس سے آگے کوئی کام نہ کیا ہو, اس کے باوجود اگر بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں ہے تو ہاتھ بھی اگر پکڑ لیا تو وضو ٹوٹ گیا. یہ ہم شافعی یہ کہتے ہیں. اب ایک شخص جو ہے وہ اس کا ایک مطلب خون نکلا جسم سے, تو اس نے کہا کہ بھائی اس وقت وضو کرنا تو بڑا مشکل کام ہے, آج امام شافعی کے قول پہ عمل کریں گے. پھر اس کے بعد بیوی سے یا کسی خاتون کا سے ہاتھ لگا دیا, ہاتھ ہی کو صحیح. اب امام شافعی نے کہا وضو کرو, کہا کہ نہیں اب تو امام غریبہ کے قول پہ وضو کریں گے, عمل کریں گے. تو اب جو نماز پڑھی وہ نہ امام غریبہ کے قول پہ درست ہوئی, نہ امام شافعی کے قول پہ درست ہوئی. اور یہ پیروی جو ہو گئی, یہ پیروی اللہ کے حکم کی, اللہ کے رسول کے حکم کی نہ ہوئی, یہ پیروی اپنی ذاتی خواہشات کی. کہ اور سارا قرآن بھرا ہوا ہے کہ خواہشات کے پیچھے نہ چلو, خواہشات کے پیچھے نہ چلو, بلکہ اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ حکم کے پیچھے. تو اگر اس طریقے کی یہ چھوٹ ہر ایک انسان کو مل جائے تو پھر کوئی آدمی جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں رہے گا, اپنے خواہشات کے پیچھے نہیں رہے گا. تو اس لیے ہے یہ کہ چاروں برحق ہیں, لیکن جب ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو جس پر تمہیں اعتماد ہو, امام ابو بھائی, امام شافی, امام مالک, امام ابو, لیکن جس کو ایک مرتبہ لے لیا تو اب اس کو اسی کو فالو کرو ہر معاملے کے اندر, ورنہ کسی بھی صورت میں تمہارے یہ اتباع خواہشات کا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے حکم کا اتباع نہ ہوگا. اب آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. آج کل جو لوگ اس کے خیال میں رہتے ہیں کہ کبھی اس کا لے لیا کبھی اس کا لے لیا, تو میں خود دیکھتا ہوں باہر ملکوں میں کہ ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے تو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. سفر کی حالت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتا ایک ساتھ. دوسری طرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 15 دن تک قیام کرنے کی کہیں نیت نہیں ہے, کہ 15 دن سے کم قیام کی نیت ہے تو اس میں اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی, قصر کرنا ہوگا, اور 15 دن کے بعد اگر 15 دن تک رہنے کی نیت ہے تو پھر پوری نماز پڑھنی ہوگی. یعنی 14 دن بھی 13 دن بھی اگر کوشش کہیں رہنے کی نیت کرتا ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا مسافر کے حکم میں. اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں صرف 4 دن تک کر سکتا ہے, 4 دن سے زیادہ اگر رہنے کی نیت ہے تو وہ پوری نماز پڑھے گا. اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ نیت کی 13 دن رہنے کی, اور اس میں قصر بھی کر رہے ہیں اور جمع بھی کر رہے ہیں, یعنی زہر عصر ایک ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پوچھا کہ ایک ساتھ کیوں پڑھ رہے ہو, کہ صاحب امام شافعی کا قول لیا, اور یہ قصر کیوں کر رہے ہو, کہ صاحب امام غریبہ کا قول لے لیا. اب وہ جو چیز اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو جو سوٹ کر رہی ہو اسی کو اختیار کر لیا, نہ وہ نماز امام غریبہ کے مطابق درست ہوئی نہ وہ امام شافعی کے مطابق درست ہوئی, وہ دونوں کے نزدیک غلط ہے. اور اس واسطے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ خواہشات کی پیروی نہ کرو, ہدایت کی پیروی. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب کسی ایک کو لے لو اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرو. ہاں اگر کوئی آدمی اتنا متباہر عالم ہے, اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہے, تو اس صورت میں وہ دلیل سے کسی دلیل کی وجہ سے, قرآن سنت کے دلائل کی وجہ سے کوئی قول اختیار کرتا ہے وہ الگ بات, لیکن ہم جیسے عام آدمیوں کو یہ اگر اختیار دے دیا جائے تو پھر دین ایک کھلونا بن جائے گا, وہ کوئی قانون کوئی ضابطہ نہیں رہے گا.
ایک اور سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے, تو اس میں بعض دفعہ یہ ڈسٹنکشن نہیں ہو پاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ ہمارے لیے کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور وہ اس کا ثواب بھی ہے, اللہ پاک نے رکھا ہے اس کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے. تو کیا کوئی ایسی ڈسٹنکشن ہے کہ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جن کی تاکید کی جائے اور ان کو کیا جائے اور ترک کرنے پہ گناہ ہے, اور کیا کوئی ایسی سنتیں ہیں جن کو کرنے والے کو اچھا سمجھا جائے, نہ کرنے والے کو برا بھی نہ سمجھا جائے؟ کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسی سنتوں پر جو مطلب کری جائے تو اچھا ہے, نہ کری جائے تو ٹوکنا نہیں چاہیے, لوگ بلا وجہ لوگوں کو مطلب سے کرتے ہیں اور ان کو ٹوکتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بہت سی بڑی چیزوں سے بھی گھبرا جاتے ہیں. تو اس کی وضاحت ذرا سے ہو جائے.
اصل میں اس کی وضاحت اس طرح ایک اصولی طور پر تو کی جا سکتی ہے, تفصیل اس کی کسی ایک نشست میں ممکن نہیں ہے, لیکن اصولی طور پر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے آپ کے افعال یا آپ کی سنتیں ہیں وہ 3 قسم کی ہیں. ایک وہ کہ جو واجب ہے, یعنی صرف کرنا بہتر ہی نہیں بلکہ اس کا کرنا واجب ہے, اس کو چھوڑنا گناہ ہے. بات تو ایسی, بعض ایسی ہیں کہ جو واجب تو نہیں ہے لیکن ان کا کرنا, جس کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے کہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ کرو ضرور, اور اگر کوئی شخص نہ کرے تو اس کو قابل ملامت سمجھا گیا ہے. اور تیسری قسم سنتوں کی وہ ہے کہ اس کے کرنے پر ثواب ہے, نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں. اگر کوئی چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں, وہ سنت غیر موقعہ کہلاتی ہیں یا مستحب اعمال کہلاتے ہیں. تو یہ تین قسم کی ہیں. اب کون سی سنت واجب ہے, کون سی مستحب ہے, کون سی سنت موقعہ ہے, یہ پوری تفصیل چاہتی ہے یہ بات. اور اس میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر بے شمار سنتیں ہیں, وہ کوئی پہلی کیٹیگری میں آتی ہیں, کوئی دوسری میں آتی ہیں, کوئی تیسری میں آتی ہیں. تو جب جس کسی چیز کے بارے میں کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ اس کے بارے میں پوچھ لے کہ یہ فلاں سنت جو ہے یا یہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے یا سنت موقعہ ہے. پہلی دو قسمیں جو ہیں وہ اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو بتلانا کہ بھائی یہ واجب ہے یا یہ سنت موقعہ ہے, بتلانا چاہیے. ایک مسلم مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے. البتہ بتانے میں اسی بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ دل شکنی نہ ہو, دل آزاری نہ ہو, دل نہ ٹوٹے, حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ بتایا جائے. اور تیسری جو ہے, جو جس کا کرنا تو ثواب ہے, نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں, تو اس کے بارے میں نکیر کا اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کو برا بھلا کہنا یا کہنا کہ تم نے یہ غلط کام کر رکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. ترغیب کے طور پر ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کرے تو اچھا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کے اوپر کوئی ملامت نہیں کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کرنی چاہیے.
تو مطلب یہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ اے لوگوں, میں تمہارے لیے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑتا ہوں, تم دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم گمراہ نہ ہوگے, ایک کتاب اللہ, دوسری میری اولاد اور اہل بیت. تو اس حدیث پہ ذرا کی وضاحت کر دیجیے, اور اس ضمن میں یہ بات بھی بتا دیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہیں, جو سادات ہیں, ان کی تعظیم کا کیا کی ہے, کیا حیثیت ہے شریعت میں, اور ان کی مطلب تعظیم کس حد تک جائز ہے, اور زید و تقویٰ کو کس حد تک ان کے مد نظر رکھ کر تعظیم کی جائے یا بلا تفصیل سے زید و تقویٰ کی جائے, یہ ذرا سن.
بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ دو الفاظ سے مرگی ہے. ایک موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کا اگر تم خیال رکھو گے تو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت, کتاب اللہ ہی و سنت. ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا, اور ایک موقع پر فرمایا کتاب اللہ ہی و عطرتی. تو دو لفظ الگ, دو موقعوں پر الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے. تو کتاب اللہ تو متعین ہو گئی, دوسری چیز میں ایک مرتبہ سنتی کا لفظ استعمال کیا کہ میری سنت, اور دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ میری عطرت, عطرت کا لفظ استعمال فرمایا. اور زیادہ روایتیں سنت کی ہیں اور عطرت والی روایت اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں, دونوں کا مراد ایک ہی ہے. عطرت کا لفظ اردو عربی زبان میں جب بولتے ہیں تو عطرت کے معنی ہوتے ہیں لفظی معنی گھر والے, آل اولاد, اور اس کے معنی متبعین کے بھی جو میری پیروی کرنے والے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کل تقین و نقین, جو شخص بھی تقوی رکھنے والا ہو اور پاکیزہ اخلاق رکھنے والا ہو وہ میری آل میں داخل ہے, میری آل اولاد میں داخل ہے. تو ان سب حدیثوں کو ایک ساتھ اگر پڑھا جائے تو معنی یہ نکلے کہ جو چیزیں جن کو مضبوطی سے تھامنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کتاب اللہ ہے اور آپ کی سنت ہے, اور آپ کی سنت کے متبعین, آپ کی سنت کے پیروے کار. تو ان کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق رکھنا چاہیے اور ان کی تعظیم کا کس درجے میں کرنی چاہیے, تو اس کا حاصل یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جن صحابہ کرام کو, صحابہ کرام ہر صحابی بذات خود قابل سب تعظیم ہے ہمارے لیے, لیکن وہ صحابی جس کو صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت کا بھی تعلق ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے یا آپ کی اولاد میں داخل ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ محبت کے دو سبب ہو گئے, ایک صحابی ہونا اور ایک ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت میں داخل ہونا. لہٰذا محبت اور تعظیم کے لحاظ سے وہ ہم سب کے لیے باعث سب تعظیم ہے, اور ساتھ میں باعث اس قابل اتباع بھی ہیں کہ ان کے اعمال افعال کی ہم اتباع کریں, ان کی سنتوں کی اتباع کریں. تو لیکن اس لحاظ سے کہ ان کی سنت کو دوسرے صحابہ کرام کی سنت پر کوئی زیادہ فوقیت حاصل ہو ایسا نہیں ہے, جیسے اور دوسرے صحابہ کرام کی سنت ہمارے لیے واجب العمل ہے اسی طریقے سے ان کی سنت بھی واجب العمل ہے. لیکن تعظیم میں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دو سبب ہیں, اور محبت کے اندر بھی لہٰذا ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کی تعظیم کرنا ہمارے لیے جزو ایمان ہے.
تو آج کل جو سادات صاحب کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں سارا سادات کے ساتھ, اس میں میں خاص طور پر پوچھا تھا کہ آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو لیکن اعمال اس کے برعکس نظر آتے ہیں, تو اس کی تعظیم اگر نہ کی جائے؟
بات یہ ہے کہ ہر اس کے اندر بھی دو حیثیت ہیں, ایک یہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق رکھتا ہے, تو اس نسبی تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت, اس نسبی تعلق کی وجہ سے اس کی تعظیم, یہ کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں. فرض کیجئے کہ اس کے اعمال بھی خراب ہیں, لیکن جیسے اگر ایک شخص کا اپنا بیٹا اس کے اعمال خراب ہیں لیکن بیٹا ہونے کی وجہ سے محبت تو کرے گا, اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کرے گا. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہو کسی کتنے واسطوں سے ہو وہ نسبت اس کے ساتھ رکھتا ہو تو اس کی محبت اور اس کے ساتھ تعظیم کرنا چاہیے اس حیثیت سے. اعمال جہاں تک اس کے ہیں اعمال خراب ہیں تو اس اعمال کی تعظیم نہیں کی جائے گی, اس اعمال کے لحاظ سے اس کوشش کی جائے گی کہ اس اعمال کی اصلاح ہو. لیکن یہ کہ ساتھ سید ہونے کے لحاظ سے تعظیم کرنے میں نصیبی کا کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے. اس میں
ایک
سود
کے معاملے میں اگر تھوڑا سا پیسہ زیادہ دے دیا جائے تو سود کہا جاتا ہے, کسی آدمی نے قرض لیا 100 روپے اور جب واپس کرنا ہوا تو وہ اس کو 150 یا 200 کی رقم. لیکن اگر آج میں 100 روپے قرض لیتا ہوں اور 3 سال بعد میں واپس لیتا ہوں جبکہ 100 روپے کی ویلیو جو ہے وہ 25 روپے رہ جاتی ہے, تو وہ جو اس صورت میں جو صورتحال پیش آئے گی وہ جائز چلائی جائے گی نا؟
ہر محفل میں سوال ہوتا ہے,
ایسکلیشن کا معاملہ ہے.
تو یہ اس پر میں ویسے تفصیل سے ایک مرتبہ کافی تفصیل سے اس کی وضاحت کر چکا ہوں, اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا نا, تو شرن اس کی پوزیشن ایسی ہے جیسے کہ آپ نے وہ پیسے اٹھا کر اپنے سیف میں لاک کر کے رکھ دیے, سمجھے آپ؟ اب لاک کر کے رکھ دیے اور 10 سال بعد آپ نکال رہے ہیں, 10 سال رکھے تھے اس وقت جبکہ وہ 1 لاکھ تھے, اور جب آپ نکال رہے ہیں تو اس کی ویلیو جو ہے وہ گھٹ کر 20,000 کے برابر ہو گئی. اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟
اکثر حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ عام طور سے ٹرانزیکشن جو پہلے ہوتے تھے اس کی صورت میں ہوتے تھے, چیزوں کی صورت میں, اشیاء کی صورت, مطلب ایک من اناج ہے یا ایک من چاول ہے کہ آپ نے دی اتنی مجھے واپس دیجیے. تو اگر میں نے فرض کر لیجیے کہ ایک من چاول دیے اور میرے پاس چاول نہیں ہے, دوسرا آدمی کہتا ہے مجھے اس کی قیمت دے دیجیے, تو قیمت تو ظاہر سی بات ہے کہ جو 1 سال پہلے اس کی قیمت تھی وہ قیمت تو نہیں رہے گی, اب تو اس کی قیمت اگر پہلے 100 روپے تھی تو اب 500 روپے ہوگی, تو اس صورت میں کیا کہا جائے گا؟
اس صورت میں یہ ہے کہ دینا تو ہوگا, فرض کیجیے اسی کو ذرا تھوڑا سا بدل کے فرض لیجیے کہ اس شخص نے ایک من گندم کسی کو دیا ادھار, اور اس وقت میں اس ایک من گندم کی قیمت جو تھی وہ 100 روپے تھی, ٹھیک ہے؟ ایک مہینے کے بعد جبکہ وہ واپس کر رہا ہے تو اس کی قیمت 70 روپے رہ گئی گندم کی, تو آپ بتائیے وہ ایک من گندم واپس کرے گا یا ایک من سے کم کرے گا؟ ایک من گندم کرے گا نا, حالانکہ اس کی ویلیو جو ہے بازار میں وہ اب 70 روپے رہ گئی, جب دیا تھا تو 100 روپے تھی. تو وہ قرض کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ جس مقدار میں, جس وزن میں, جس تعداد میں قرض دیا گیا اسی تعداد میں اسی مقدار میں واپس دیا جائے گا, تو وہ خواہ کموڈیٹی کے شکل میں ہو یا پیسوں کے شکل میں ہو یا نقدی کے شکل میں ہو, ہر میں اصول ایک ہی ہے ہر جگہ. اور اس کی اگر مزید تفصیل آپ چاہتے ہو تو میں نے اس کے اوپر ایک پورا مقالہ لکھا ہے تفصیل سے, اور وہ البلاغ میں اردو میں شائع ہو چکا ہے, عربی میں بھی چھپا ہوا ہے, تو کسی وقت اگر آپ چاہیں گے تو اس کو مطالعہ فرما لیں, اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو پھر ان شاء اللہ.
جس نظام میں ہم لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے اور بالکل اسلام کے اگینسٹ ہے, ہر لین دین ہر چیز ہوتی ہے اس میں سود ضرور شامل ہے, اس سے بچنے کا کیا طریقہ؟
دیکھیے وہ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچا جائے, اور اس کا جو اللہ تعالیٰ کے بندے بچنا چاہتے ہیں آج بھی اس دور میں بھی جس میں چاروں طرف سود کا بازار گرم ہے، الحمدللہ بچ رہے ہیں اور اس کے باوجود مرے نہیں، اس کے باوجود ان فاقہ کشی کا شکار نہیں ہوئے، اس کے باوجود ان کو موت نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، بچنا اگر چاہے اس کا. لیکن دور دور سے ہم لوگ افوا سوار کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ صاحب چونکہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے لہٰذا نہیں بچ سکتے، چلو کرو، تو پھر نہیں بچ پاتے.
چلیے نماز کر لیتے ہیں سر.
ایک بڑی الجھن میں آج کل رہتے ہیں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، میں نے کہا مفتی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ جواب لے لیں گے ان سے، کہ اس طرح جرائد و رسائل کی آج کل کثرت ہے، ٹیلی ویژن وغیرہ پہ بھی احادیث وغیرہ آتی رہتی ہیں، تو عام طور پر لوگ اس الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک حدیث ہوتی ہے کہ بھائی تمہاری ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ تمہاری بخشش ہو گئی اور یہ ہو گیا اور جنت اس پہ واجب ہو گئی یا دوزخ اس پہ واجب ہو گئی، تو اس طرح کی ایک عمل چھوٹا سا عمل ہوتا ہے اور اس کے سامنے اتنی بڑی بشارت ہوتی ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی باقی جو اتنے اعمال ہیں تو کیا اس کی ضرورت نہیں ہے. اب مثال کے طور پر میں ایک چیز پیش کروں کہ عام طور پر مسجد میں حدیث سنائی جاتی ہے کہ اگر کوئی جیسے آج یہ ہماری علمی اور ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اس میں کوئی شخص جو ہے اگر اس مجلس میں نہیں آیا، کسی اور کام کے لیے آیا ہے، تو یہ مقابلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ اور فرشتوں کے درمیان کہ بھائی فرشتے کہتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، کہ بھائی ایک شخص آیا تھا مگر وہ اس مجلس میں نہیں آیا تھا، کسی اور کام کے لیے آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ہو گئی. تو بخش ہو گئی کہ جو الفاظ ہے مطلب یہ کہ اب تو بخش دیا گیا، تو اس میں چھوٹے سے عمل پہ وہ بخش دیا گیا ہے، تو آئندہ وہ کیا کریں؟ اور جب کہ بخش ہو گئی تو ایک طرف قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ سراسر جدوجہد اور پوری زندگی ایک عملی زندگی چاہتا ہے، اور دوسری ایسی احادیث بھی ان کو ملتی ہیں جو تسلسل چاہتی ہیں عمل کے اندر، اور ایک طرف ہمارے سامنے ایسی احادیث آتی ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر بخشش ہو جانے کی بشارت دے دیتی ہے، تو آخر انسان اس کو کس طرح سمجھے؟
ہاں تو وہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا کہ بعض اوقات حدیثوں میں بھی اور واضح تقریر میں بھی یہ کثرت سے باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فلاں چھوٹا سا عمل کر لیا تمہاری مغفرت ہو گئی، فلاں چھوٹا سا عمل کر لیا اس کے اوپر گناہ معاف ہو گئے. تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف قرآن حدیث بھرے ہوئے ہیں، لیکن آمن وعمل الصالحات، ایمان بھی ضروری عمل صالح بھی ضروری، تو دونوں میں کیسے ان دونوں کو آپس میں ریکنسیلیٹ تصویر کی جائے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے، بات تو ذرا لمبی ہے لیکن مختصر عرض کرتا ہوں اور اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے، واقعی بڑی اہم بات ہے، کہ شریعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ایک تو ہے قانون اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ثواب دیدی رحمت، ڈسکریشنری رحمت. تو ایک تو اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے قانون اور ایک کسی شخص کے ڈسکریشنری پاورز ہوتے ہیں، اس پاورز کے تحت کسی کو کوئی بینیفٹ وہ دے دیتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ڈسکریشنری پاورز جو ہیں اس کے تحت اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی ضرور کرے، دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملے ہو سکتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھنے کی ضرورت ہے، قانون کو الگ اور اللہ تعالیٰ کی ثواب دیدی رحمت کو الگ. تو قانون کا جہاں تک تعلق ہے، قانون یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا جواب دہی کرنی ہوگی اور اس عمل کا جزا یا سزا اس کو ہوگی، اور اس قانون کے تحت اسی قانون کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جس کو عرف عام میں ایک صغیرہ ایک کبیرہ گناہ کہتے ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو تمہارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ ہم تمہاری نیکیوں کے بدلے خود بخود معاف کرتے رہتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے جو ہوتے ہیں. تو اس مثال اس کی ہے، حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ آنکھوں سے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، سر کا مسا کرتا ہے تو کانوں تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یا مسجد میں جا رہا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے. وہ مراد اس سے یہ صغیرہ گناہ ہے، تو صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ ہم خود ہی تم اپنے یہ تمہارے اعمال کے ساتھ ساتھ جو اچھے عمل کرتے رہتے ہو ان کے ساتھ معاف کرتے ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات، قرآن کریم میں فرمایا. تو جو نیکیاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خود بخود معاف کرتی رہتی ہیں. لیکن کبیرہ گناہ
جو کبائر ہے اس کے بارے میں خود قرآن نے شرط لگا دی کہ وہ اس طرح معاف نہیں ہوتے خود بخود. اس کے لیے ضروری ہے یا کم از کم آدمی چھوڑے ان کو اور توبہ کرے. جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا. بلکہ جو کبیرہ گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا. بلکہ جب تک کہ وہ شخص جس کا حق انسان نے طلب کیا ہے وہ معاف نہ کرے یا اس کے حق کی تلافی نہ کی جائے اس وقت تک بندے کا حق معاف نہیں ہوتا. تو کبیرہ گناہ اور بندے کے حق, یہ آدمی اگر کوئی سوچے کہ وضو کر رہا ہوں تو میرے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو رہا ہے اور بندے کے حقوق بھی سب معاف ہو رہے ہیں, تو یہ خیال بالکل غلط ہے اور یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جتنے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل کر لو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, یہ عمل کر لو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, یہ عمل کر لو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو اس سے مراد صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ اور حقوق العباد کا اس میں حصہ نہیں. ایک بات یہ سمجھ. البتہ بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ڈسکریشنری پاور استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو اگر باوجود اس کے کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کے کسی کو خاص عمل اس کا پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو اور اس کی وجہ سے اس کی کبیرہ کی بھی مغفرت کر دیں, یہ ان کی رحمت ہے, یہ ان کی رحمت ہے. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا کہ آپ کیوں معاف کیا آپ نے اس کو, اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معاف کر دی. لیکن اچھا, اور اسی وجہ سے یہ جو بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ چھوٹا سا عمل کر لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی, وہ اسی, آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ طوائف تھی, ساری عمر طوائف کی زندگی گزاری اور کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو یہ مغفرت جو اس کی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ثواب دیتی رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اب کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ صاحب میں بھی وہ طوائفی کا کام کروں اور آخر میں کسی کتے کو پانی پلا دوں تو وہ سارا میرے حق میں سب معاف ہو جائے گا, تو یہ حماقت کی بات ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کسی اپنی رحمت کو کام میں لاتے ہوئے معافی دے دیتے ہیں, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے, قانون نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے, بڑی اچھی مثال مولانا خان رحمۃ اللہ نے دی ہے کہ نظام حیدرآباد سے, حیدرآباد کے جو والد تھے تو ان کا ایک وزیر تھا, تو ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کو لے کر آئے نظام حیدرآباد سے ملنے کے لیے نواب صاحب سے. تو نظام حیدرآباد جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے بچے کے ساتھ کچھ چھیڑ خانی کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کا کان پکڑ لیا بچے کا. بچہ تھا کچھ غلط مند, اس نے کان پکڑا تو اس نے چھوٹتے ایک گالی دے دی نواب کو, برا بھلا کہہ دیا, تم بدتمیز ہو, اس طرح کی بات کہہ دی. اب وزیر تب کبا گیا کہ میرا بیٹا اور اتنے بڑے نواب کو اس نے گالی دے دی ہے, تو وہ اپنی وفاداری جتانے کے لیے اس نے کہا کہ میں ابھی اس کو قتل کرتا ہوں, اس نے اتنی بڑی گستاخی کی. تو بادشاہ نے کہا, اس نے نظام حیدرآباد نے کہا کہ نہیں نہیں یہ بچہ ہے اور کوئی بات نہیں ہے, چھوڑو اس کو, اور بلکہ یہ مجھے ذہین معلوم ہوتا ہے, غیرت مند معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوپر دست درازی برداشت نہیں کرتا. فوراً اس نے اس کا مقابلہ کیا, تو یہ آج بچہ ذہین معلوم ہوتا ہے, تو یہ بچہ اس بچے کی ذہانت سے میں اس کے اوپر اس کے لیے ایک وظیفہ جاری کرتا ہوں مستقل. تو مستقل وظیفہ جاری کر دیا, اس وظیفے کا نام ہی تھا وظیفہ دشنام, یعنی گالی دینے کا وظیفہ. وہ جب اس کا نکلتا تھا تو اس میں رجسٹر میں یہ اندراج ہوتا وظیفہ دشنام, یہ وظیفہ دیا جاتا تھا. تو مولانا فرمایا, مولانا خان میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب یہ ہو گیا وظیفہ دشنام جاری, کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں بھی گالی دوں جا کر اور اس گالی کے نتیجے میں مجھے بھی وظیفہ جاری ہوگا, تو یہ حماقت کی بات ہے. اس واسطے کہ وہ ایک وقت کی بات تھی, بچے کی وہ ادا اس کو بھا گئی, اس نے اس کے اوپر وظیفہ جاری کر دیا. اب ہر شخص یہ سمجھے کہ اس کے بنا پر ہو جائے گا, یہ درست نہیں. ہاں البتہ یہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں, خواہ وہ احادیث میں یا بعض تقریر میں, وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. یہ سر سمجھے کوئی چھوٹا سا کام ہے, کیا ہم تو بہت گناہ کرتے رہتے ہیں اور بہت بڑی بڑی نیکیاں ہم نہیں کرتے, تو یہ چھوٹی نیکی کیا کرے گی, یہ کر کے کیا کرے گی, اس کو حقیر نہ سمجھو. یہ واقعہ اس سے بیان کیا جاتے ہیں کہ بعض اوقات ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے جس اخلاص سے انسان کرے, کوئی بہت ہی زیادہ اس سے کرے, تو اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کی اس طرح مغفرت فرما دی ہے. تو اگر کوئی ہو, کیا پتا تمہارا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آ جائے اور وہ مغفرت فرما دے اپنی اس رحمت کے نتیجے میں,
تو اس واسطے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آدمی کو یہ خیال ہو کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نگنے کی بھی وہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے. چنانچہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر سمجھ کے مت چھوڑو اور کسی گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے اختیار نہ کرو. تو اس لیے یہ ترغیب دینے کے لیے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آدمی کو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے یہ واقعات سنا دیے جاتے ہیں, ورنہ یہ قانون کا حصہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک رحمت کے مظاہرے ہیں, لیکن قانون وہی ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے عمل کیا, اور اسی عمل کی اس کو فکر کرنی چاہیے اور اعمال اپنے درست کرنے چاہیے. یہ
بہت امپورٹنٹ سوال ہے.
جی
تو یہ ہے کہ میں نے ایک آدر کا کال سنا جس میں یہ کہا گیا,
کس کا کال؟
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کال سنا گیا کہ یہ جو ہم لوگ اوٹ لیتے ہیں اور جیسے خاص کر کے کوٹ کے بھی اندر تو یہ قسم نامے ہوتے ہیں اور افیڈیوٹ سائن ہوتی ہیں سب, تو یہ کہا گیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی غلط قسم کھائے گا اس پہ جہنم واجب کر دی جاتی ہے اور جنت حرام کر دی جاتی ہے. تو اب پوزیشن یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کی جو کورٹس کے اندر جس طرح کیسز ہوتے ہیں دیس اینڈ دیٹ, جیسا کوئی ایک صاحب نے میرے اوپر ایک کیس دائر کیا ہوا ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو وکیل جس پر کیس فائل کرتا ہے تو جو اس کے اگینسٹ جو باتیں جاتی ہیں وہ اس کو سپریس کر دیتا ہے اور جو باتیں میرے اگینسٹ جاتی ہیں وہ اس کو ابھارتا ہے نا. اچھا جب ہمارے وکیل صاحب جواب دینے جاتے ہیں تو کئی باتیں ہم نے کی ہوتی ہیں مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے کہ تمہارے پاس کا کوئی پروف نہیں ہے تو کورٹ ایسا ایکسپٹ نہیں کرے گی, جسٹ فرگیٹ اٹ. تو وہ اپنی پھر اس کے جواب میں وہ بلڈ کرتا ہے آرگیومنٹس. تو اگر کہ سپوز کیجئے کہ ابھی میرا وکیل جو ہے اس طرح کی کوئی آرگیومنٹس بلڈ کرتا ہے جو کہ اس سے دور ہو حقائق سے, تو پھر کیا پوزیشن بنتی ہے؟
کیا پوزیشن ہے؟
پوزیشن کیا بنتی ہے؟
ناجائز ہے. واقعہ بات جو ہے وہ جس طرح خود کرنا ناجائز ہے اپنے وکیل کو اجازت دینا بھی ناجائز ہے نا.
تو وہ حدیث کی ضرورت میں آ جاتے اپنے
وہ
اور کا قصہ یہ ہے کہ کورٹ میں جو ہر چیز ہوتی ہے, پہلی تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ جھوٹ بولنا غلط بات کہنا وہ چاہے قسم کھاتے ہو یا بغیر قسم کھاتے ہو دونوں صورتوں میں آ جائے, لیکن قسم کھا کر کرنے میں بہت زیادہ ہے. تو قسم جو جس کو کہا گیا حدیث میں قسم, یہ وہ قسم نہیں ہوتی جو آج کل کورٹس میں ہوتی ہے, بات بتا دوں. اس لیے کہ وہ قسم ہے اللہ کی قسم, وہ قسم کھایا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا, اللہ کی قسم یہ نہیں ہوا, یہ ہے اللہ کی قسم, وہ ہے قسم, یا اللہ کے کسی صفت کی قسم جس میں قرآن شریف بھی داخل ہے, قرآن شریف کی قسم. لیکن یہ جو ہوتی ہے سولم افرمیشن, تو یہ باقاعدہ کوئی اس قسم کے تحت میں نہیں آتی, یعنی وہ یمین کے احکام اس کے بتائے نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سالم انفارمیشن کے ساتھ غلط بیان کرنا جائز ہے, وہ حرام ہے اپنی جگہ, لیکن یہ کہ وہ قسم کے احکام اس کے اوپر جاری نہیں ہوتے.
لیکن
نہیں قسم یہ نہیں کہتے, عدالت میں کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں, یا یہ کہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کہوں گا ایمان سے کہوں گا, اصل میں زیادہ تر لفظ یہ استعمال کیے جاتے ہیں. ویسے نہیں ہوتا یہ عدالت میں, عام طور سے عدالت میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آج کل کہ جو کچھ کہوں گا ایمان سے کہوں گا, اور بعض جگہ بعض عدالتوں میں یہ لفظ بھی استعمال کرائے جاتے ہیں کہ میں خدا کو آج نازل جان کر کہتا ہوں کہ, تو مگر اس سے شرح قسم نہیں ہوتی, لیکن یہ مطلب نہیں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی, فون نمبر 6370813.